السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیٹ سیکٹری کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے. میرے لیے آپ دعا کیجیے گا کہ میں اس ذمہ داری کو آسان طریقے پر ادا کر سکوں. جیسا کہ اس طبعہ شدہ پروگرام میں موجود ہے کہ اس وقت کا جو پروگرام ہے اس میں ایک تو نظم اجتماع کا ہدایات پر مشتمل یہ خطاب تھا جو ابھی آپ نے سنا ہے, اور اس کے بعد اب محترم حافظ عاقب سعید صاحب کا افتتاحی خطاب ہے جو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. محترم حافظ عاقب سعید صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكریم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. رفقاء محترم, میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں اور سب ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو دور دراز سے یا نزدیک سے اپنے گھر بار کے آرام کو چھوڑ کر اور مصروفیات میں سے وقت نکال کر تنظیم کی اس کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. اہلن و سہلن اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑھ کر شکر تو اللہ ہی کا ہے جس کی توفیق سے آج ہم جمع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو اثار جان و مال جنہوں نے کیا ہے یہاں آنے کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبول عطا فرمائے اس اثار کو, اور اس اجتماع کو ہمارے لیے اور اس تحریک کے لیے جو خالص اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے لیے, اس کی جدوجہد کے لیے قائم ہوئی ہے, اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. کلمات کے تشکر ہی کے حوالے سے میں نے سورہ اعراف کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے, اور ان آیات میں تذکیر کا وہ قابل قدر سامان بھی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. ہر مسلمان کو, ہر رفیق تنظیم کو, مبتدی ہو یا ملتزم, امیر ہو یا معمور, اس تذکیر کی ضرورت ہم میں ہر ایک شخص کو. کیونکہ وقت کم ہے میں ترجمہ کر کے آگے جاؤں گا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان کس چیز پر لائے؟ اس کائنات کے جو آفاقی اور ابدی حقائق ہیں انہیں مانا, انہیں تسلیم کیا. اس سے پہلے تذکرہ ہے ان لوگوں کا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, اس کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں ان کی خبر اصل میں آسمانی ہدایت کے ذریعے انسانوں کو ملتی ہے, اور وہ لوگ کے جو ہماری آیات کا انکار کریں اور اس سے استکبار کا مظاہرہ کریں, توجہ نہ کریں اس کی طرف, اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو سرے سے قابل توجہ نہ سمجھتے ہوں, اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ان کے لیے قرآن مجید نے یہ وعید ہے، وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں اور باتیں بھی ان کے حوالے سے، عذاب کے حوالے سے آئی ہیں، میں اس سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس تناظر میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اس آسمانی ہدایت پر ایمان لائے اور اس ہدایت کے حوالے سے جو ابدی حقائق ان تک پہنچے ہیں ان سب کو تسلیم کیا، اللہ پر ایمان، ایک ایمان وہ بھی تھا جو مشرکین کا تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لازمن کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. وہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکاری تھے، وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اس کائنات میں اور بھی کوئی ہستی ہیں جن کے پاس اختیار ہے، جو ہماری مشکل کشائی کر سکتی ہیں، جو حاجت روائی کر سکتی ہیں، ان کو نظر نیاز پیش کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان کون سا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک پر ایمان، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دعاؤں کا سننے والا، اور پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ہر لمحہ اسی کا حکم جاری و ساری ہے پوری کائنات. والذین آمنوا، قرآن تو اس اللہ پر ایمان کی دعوت دیتا ہے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اسے اگر میں یوں بیان کروں تو شاید زیادہ واضح ہوگا کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو جنہوں نے پورا کیا، اس لیے کہ اس ایمان کے اندر جو اصل اصول ہے وہ تو توحید ہے، اللہ کا ایک اللہ کو ماننا، اسی کے غلام، اسی کے وفادار بن کر رہنا، اس لیے کہ وہ آقا حقیقی ہے، مولا حقیقی ہے، اور ہم اس کے غلام حقیقی ہیں. اس لیے کہ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا وجود، ہماری صلاحیتیں، ہمارے اوقات، یہ مہلت عمر، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے. جو مال و اسباب ہے وہ بھی اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، عام طور پر قرآن مجید میں اس کے فوراً بعد آتا ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائے، ایمان کی عملی تقاضوں کو پورا کیا، وہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ. لیکن درمیان میں ایک جملہ اضافی ہے یہاں پر، جسے ہم اپنی اصول، اپنی قواعد کی روح سے کہہ دیتے ہیں جملہ معترضہ، لیکن یہ اس اعتبار سے معترضہ نہیں ہے کہ کوئی اضافی جملہ ہے، اضافی یعنی ضرورت سے زائد نہیں ہے، بلکہ بہت بامانی. لا مکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے، اسے مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ الفاظ نہیں کہ ہمیں کیا بحث دے رہے ہیں، کہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا اور اپنی جنت گنگشتہ کو حاصل کرنا، جس کا وعدہ ہے اللہ کا اہل ایمان سے، یہ ہر انسان کے بس میں. لا نکلف نفسا الا وسعها، اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر یہ ظلم ہوتا ہے کہ اسے اس امتحان میں ڈالا گیا. وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. اس آیت سے بھی جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ہر انسان کی پہنچ میں ہے، ریچ میں ہے، رسائی میں، اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ نے. اگرچہ خلق الانسان ضعیفا، اس میں ضعف کے بہت سے پہلو ہیں انسان کی سرشت کے اندر، طبیعت کے اندر، یہ خطا اور نسیان کا پتلا بھی ہے، اور اس کے اندر وہ نفس لگا ہوا ہے تو ان نفس لامارتم بالسوء, وہ ہمیں پستی کی طرف دھکیلتا ہے, برائی کی طرف, اور برائی کا انجام جہنم ہے, یعنی جنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اصلی دشمن ہمارا, وہ بھی ہمارے تعاقب میں ہے, ہماری اس حیات کو دنیاوی کے آخری لمحے تک وہ ہمارا تعاقب جاری رکھتا ہے کہ کسی طرح یہ جنت کا مکین نہ بن سکے اور میرے ساتھ جہنم کے اندر رہے, اس کی آگ میں جھونکا جائے. یہ ساری رکاوٹیں ہیں, لیکن اسی انسان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ ان تمام رکاوٹوں اور موانع پر قابو پا کر اپنی اصل منزل تک پہنچ سکے اور ابدی راحتوں سے ہمکنار ہو سکے, یعنی جنت. لا نکلف نفسا الا وسعها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ کل مؤمن یدخل الجنہ الا من ابا. اسی بات کو ایک اور خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, ہر بندہ مومن جو ایمان لے آیا, یعنی ایک مرحلہ تو امتحان کا گزار آیا نا, وہ کفر سے ایمان میں داخل ہو گیا, اگرچہ ہمیں اس مرحلے سے گزرنا اس اعتبار سے نہیں پڑا کہ وراثتاً موروثی طور پر ایمان ہمیں مل گیا. کل مؤمن یدخل الجنہ, ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا, الا من ابا, سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. یہ چونکانے کا انداز تھا, چنانچہ سوال فوراً سامنے آیا, قیل من ابا, سوال کیا گیا اللہ کے رسول کون ہوگا جو انکار کرے گا, ایسا بدبخت عقل سے بے بہرا شخص کون ہوگا جو جنت میں داخلے سے انکار کر دے. جواب آپ کو معلوم ہے, میں صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. من اطاعنی دخل الجنہ, فرمایا جس نے میری اطاعت کی, ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول اللہ کے نمائندہ بن کر آتے ہیں. من اطاعنی دخل الجنہ, ایمان لے آیا, اب عمل صالح پوری زندگی اس انداز سے گزارے جیسے کہ میں نے تعلیمات دی, جو اس انداز سے زندگی گزارے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا, در حقیقت اس نے جنت میں داخلے سے خود انکار کیا. یہی بات ہے, ہر انسان پوٹینشلی بالقوا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, لیکن یہ کہ وہ ایمان کے رستے کی بھی رکاوٹیں, تعصبات, مفادات, چودراہٹیں, والدین کا دین کیوں چھوڑے, صدیوں سے اس دین کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں, طرح طرح کی رکاوٹیں ہر قدم پر آتی ہیں, لیکن وہ ساری صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ ان پر قابو پا کر, اور پھر ساتھ ہی اللہ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت کرے, حضور سے دل کے ساتھ ادھر آئیں, ایفرٹ کریں, ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں, اس راستے کی تکالیف کو, مشکلات کو, موانع کو دور کر دیں. اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. اب یہاں صرف ایک آدھ منٹ رک کر میں توجہ دلا سکوں گا کہ اسی آیت میں اصل میں ہمارا یہ مقصد حیات, فلسفہ حیات بھی پوشیدہ ہے. ذرا توجہ کر کے غور کیجیے گا کہ کیا ہم اس دنیا کے باسی بنا کر بھیجے گئے ہیں, یہ ہماری منزل ہے, اس لیے کہ صبح سے شام تک کی ایک مصروفیات ہے, چکی ہے جو چل رہی ہے, ہم تو اس میں گم ہیں, الا ماشاء اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے, یا کبھی یہ انسان جو ہے وہ کوئی دعوت دیتا ہے, آئے درس کے لیے, آئیے اجتماع کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں, اس سے اس مصروفیت سے اور 24 گھنٹے کی جو ایک چل رہی ہے روٹین, لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں ہماری منزل دنیا, ہم یہی کے ہیں, یہی اصل ہمارا گھر ہے. اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ تمہارا اصل مسئلہ ہے, تمہارا گھر وہ ہے, منزل وہ ہے, تم یہاں کے باسی نہیں ہو, یہ راہ گزر یہ ہمارے دعوت کے حوالے سے بھی سب سے پہلا نقطہ ہے جس نقطے پر ہم جمع ہوئے ہیں آج یہاں پر. یہ ساری جدوجہد کس لیے؟ آپ آج یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تنظیم میں کیوں آئے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ زکات کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں یہ سارا معاملہ جو ہے ہم ایک راہ گزر میں ہیں، مسافرت کی حالت میں ہیں، منزل وہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس کے لیے سامان کرنا. یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، پیدا اس نے کی ہے، یہ اس کی خلاقی کا شاہکار ہے. فرما وہ رہا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا جیفتن و طلابها کلابن، یہ دنیا کی زندگی جس کے کچھ ٹکے کے فائدے کے لیے تو اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. یہ ہے کیا حقیقت کیا ہے؟ جیفتن مردار، اور مردار کو کی طرف رغبت کسے ہوتی ہے؟ وہ کتے کے جو اس کو مردار کو کھاتے ہیں، روٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں. وہ قردہ جو ہے کتاب، دنیا کے طالب طلبگار بھی ہیں، ان کی مثال یہی ہے. یہ دنیا لیکن اس سے ایک لمحہ قیمتی ہے، یہی وہ مہلت عمر کہہ لیجئے، مہلت عمل ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تھوڑی سی زندگی میں ہمیں کہا ہے کہ تم میرے واقعی غلام اور بندے بن کر دکھا دو. تم ہو واقعی غلام، ہو بندے ہو، وہ مالک ہے، آقا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. ایک مختصر سی زندگی میں وہ اس مقصد حیات کو پورا کرو کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے غلام بن کر رہو، اس کے وفادار. حقیقی غلام کون ہوتا تھا؟ جو آقا کا وفادار ہو، وہ ویلیویبل تبھی ہے. چشم و ابرو کے اشارے کو سمجھتا ہو اور وفادار ہو، لائل. یہ مختصر سے زندگی گزار دو تو جو اصل زندگی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، رب کو راضی کر لو اس مختصر سے زندگی میں، تو وہ ابدی زندگی، تمہاری زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی تمہارے انتقال پر. قبروں کے اوپر تختی لگ جاتی ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں کو انتقال فرما گئے، وہ یا ختم، زندگی ختم ہو گئی، اتنی زندگی لے کر آئے تھے، بھائی زندگی کہاں ختم ہوئی؟ یہ تو انتقال ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں نقل مکانی، درمیان میں بفر زون ہے، برزخ، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی. اس ابدی زندگی میں، دائمی زندگی میں، وہ انعامات کی دنیا کے تمام نعمتیں ان کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کوئی تناسب ہی نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کو ہم پہچانے. لہذا اب ہمارا فکری قبلہ کب درست ہوگا کہ ہم آخرت کو اپنی منزل سمجھیں اور اس دنیا میں ایک ایک لمحہ اللہ کی وفاداری میں بسر کریں، اس کے غلام بن کر رب کو راضی کر. اگر یہ ہے تو فکری قبلہ درست ہوا، اور اگر وہ منزل سامنے نہیں ہے تو پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. کبھی کسی کی بات اچھی لگی ادھر آ گئے، کبھی دنیا نے متوجہ کیا ادھر ہو گئے، کبھی کسی اور نے کہیں اور بلایا اس طرف توجہ کر لی. اسی لیے قرارداد تاسیس کا بھی جو اہم ترین بنیادی نقطہ ہے، اور آپ نے شاید پڑھا ہو اس تازہ نظام میں بھی بانی محترم کا ایک پیغام نقل ہوا ہے، اس میں بھی اشارہ کیا انہوں نے، اور جو میرا پیغام ہے آپ حضرات کے لیے اس میں بھی اس کا ذکر ہے. فرض ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اس کا نصب العین ایک ہی ہے، وہ رب کی رضا اور اخروی نجات. باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسی کے تقاضے ہیں. رب راضی کیسے ہوگا؟ اس کے بندے بن کر رہو، اس کی غلامی میں زندگی گزارو، اسے اپنا آقا حقیقی تسلیم کرو اور تمہارا عمل گواہی دے کہ ہاں واقعی تم اس کے غلام ہو، اور وفادار بنو اس کے، وفاداری کا امتحان ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. رب تو کبھی راضی ہوگا نا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری محبتیں ہوں، اللہ کے باغیوں کے صف میں تم جا کر اور خود اسلام کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو اس کو اسلام کو مٹانے میں، تو رب راضی ہوگا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس رب کی غلامی اور اس کی وفاداری یہ ہمارے ہر عمل سے جھلکنی چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو کامیاب ہیں، رب راضی. مقصد حیات پورا ہو گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ منزل سامنے واضح ہو تو پھر صحیح صراط مستقیم پر عملی طور پر پیش رفت ممکن ہوگی. افمن یمشی مطبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بلا وہ شخص جو منہ کے بل گھسٹ رہا تھا، مطبا علی وجهه، ایک ایسا شخص ہے جو زمین پر گھسٹ رہا ہے، اونے منہ پڑا ہوا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. امن یمشی سویا، یا وہ شخص کے جو چل رہا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، ایک سیدھی شاہراہ پر منزل اس کے سامنے ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے. علی وجہ بصیرہ، بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اونے منہ گھسٹنے والا کون ہے؟ جو صرف حیوانی خواہشات، جبلی تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے، بطن و فرج کے تقاضے. اور سیدھی شاہراہ پر چلنے والا کون ہے؟ وہ مومن جس کا فکری قبلہ درست ہو چکا ہے اور اب وہ اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر عملاً گامزن. تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے، آج ہم جو جمع ہیں تو اصل میں اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس کے تقاضے ہیں. خود بھی اس دین پر عمل کرنا ہے اور اسی کی طرف سے یہ تقاضا بھی ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، دعوت بھی دینی ہے، اور اسی کا تقاضا ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام، اس کے لیے جدوجہد میں باطل قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی بھی کرنی ہے، انہیں جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور دین حق کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. یہ اس کی رضا کے تقاضے ہیں، اس سے وہ راضی ہوگا. لہذا ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، اور ان تمام کاموں میں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس طور سے کر رہے ہیں جس سے رب راضی ہے، یا ہم نماز اسی طور پر پڑھ رہے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہے، زکات اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں، یا جان چھوڑا دیتے ہیں، کسی ادارے کے حوالے کر کے جان چھوڑا دیا، آس پاس مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، ان کو بھی دیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہمیں اس وفاداری کے امتحان میں پورا اترنے کی خاطر ہی یہ قافلہ تشکیل دیا گیا، غلبہ و اقامت دین، غلبہ دین اور اقامت دین کی جدوجہد. اس کے تقاضے، میرا اپنے ساتھی رفیق کے ساتھ وہی رویہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، میرا اس اجتماعیت کے اندر وہی طرز عمل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، میرا اپنے نقیب کے ساتھ وہی رویہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے. یا اگر کوئی نقیب اور امیر ہے تو کیا میں اپنے مامورین کے ساتھ وہی برتاؤ کر رہا ہوں جس سے اللہ خوش ہے؟ قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصود رب کو راضی کرنا. اب اس کے بعد اس کے تقاضے آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور اس کو اسی انداز سے پورا کرنا ہے. تو سب سے بنیادی نقطہ وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کرے. وہ حدیث میں نے نوٹ کی تھی کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اس حقیقت کو کہ ہم اس دنیا کے باقی نہیں ہیں، اصل میں ہم کسی اور دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان نمت دنیا خلقت لکم, یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ تمہیں کچھ عرصہ گزارنا ہے, یہ سفر ہے, راہ گزر ہے, تو ضروریات کا سامان تمہارا اس میں رکھ دیا گیا ہے. جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں تمہیں یہاں پر مل جائیں گی. وانتم خلقتم للآخرة, تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے, تمہاری منزل وہ ہے. وقت کم ہے, بہت سی آیات کی ذہن میں تھی. کل نفس ذائقۃ الموت لتبلون فی اموالکم وانفسکم, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر ایک ایک لمحہ ہمارا امتحان ہے. تمہیں جانچا جائے گا تمہارے مالوں کے ذریعے بھی, تمہاری جانوں کے ذریعے بھی. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, جان دو تم اس دنیا میں ہو تو تمہیں موت بھولی ہو رہتی ہے, آخرت کو بھلائے رکھتے ہو. ہر دن نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کسی بھی لمحے کسی کی فائنل کال آ سکتی ہے. تو جو وقت مل رہا ہے وہ کیا ہے اس کو پہچانو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں برے حالات سے اور اچھے حالات سے, تکلیف سے اور خوشحالی سے آزماتے ہیں. یہ سب کچھ آزمائش تمہاری جانچ پرکھ کے لیے. یہاں اگر زیادہ مل گیا تو یہ نہیں کہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو ملے اللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس مال کو یا جو بھی اس کو عطا ہوئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق لگا دے. لیکن یہاں کی اونچ نیچ, یہاں کی عزت, یہاں کی ذلت, یہاں کی کامیابی, یہاں کی ناکامی, یہ سب آزمائش, کوئی شے حقیقی نہیں. دنیا ہے ہی بتاؤ گرو. انسان کو آخرت سے اور اللہ سے محجوب رکھنے والی چیزوں میں دنیا ہے اور شیطان ہے, دو چیزیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ بار بار ہر نبی نے آ کر بتایا تمہاری اصل منزل وہ ہے. ایک دن اس میدان حشر میں آنکھ کھلنی ہے جیسے روزانہ یہاں پر صبح جاگتے ہو. اور یہ تو ایک نیند کی بات ہے, یہاں آنکھ بند ہوئی اور پھر درمیان میں نیند کا وقفہ ہے اور پھر میدان حشر میں آنکھ کھل جائے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قادت قیامته, جس کا وہ وقت یہاں پر آ گیا موت. اب یہ نہ بیٹھ کے حساب لگاؤ کہ اتنے ہزار برس بعد قیامت ہوگی, نہیں, اس کی قیامت واقع ہو گئی, آغاز ہو گیا, بالکل قریب ہے. تو بہر کیف جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں وہ دو ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کہیں تم اس کے خیر کو اور اس کی اچھائی کو اور اس کی کامیابی کو اپنے لیے کل مطلوب اور اس کی جو ناکامیاں ہیں اور تکالیف ہیں ان کو شر سمجھ بیٹھے, تو گویا دنیا میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. یہاں کے نفع نقصان کے چکر میں پڑ گئے, 99 کے پھیر میں تو گئے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, دیکھو کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ شیطان بھی اسی چکر میں رہتا ہے, اور آج پوری شیطانی تہذیب جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے اور آخرت سے بالکل محجوب کر دو, غافل کر. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل, اور ہم ان کے دلوں میں جو بھی کدورت ہوگی اس کو نکال لیں گے, یعنی جنت میں داخلے کے وقت. تجریم چاہتے ہیں انہار, اہل ایمان کی اگر کوئی باہمی رنجش رہ گئی, ویسے تو اللہ کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہو, رحماء بینہم, وہ فضا ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسی ہنگامی شکل, کوئی فتنے کی شکل آ گئی اور کسی وجہ سے شیطان جو ہے اس نے غلط فہمیاں پیدا کر دی اور کچھ کدورت اور میل آ گئی, تو جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں سے, اہل ایمان کے دلوں سے وہ قدورت نکالتے ہیں. تجریم ان تحت ہیں مدنہار, اور ان کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ھدانا لھذا, اور وہ کہیں گے کل شکر صدق کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, رہنمائی فرمائی ہماری اور یہاں تک لے آیا. اصل شکر قلب کی گہرائیوں سے جو اس وقت پھوٹے گا اہل ایمان کے دل سے, اس کا اب ہم تصور نہیں کر سکتے. ساری کلفتیں, سارا دور آزمائش, مشکلات, دنیا کی زندگی, یہاں کی آزمائشیں, پھر قبر, برزخ, پھر میدان حشر, اس کی مشکلات سب سے گزر کر اب جنت میں داخلہ ہو گیا, اور یہ اصل فضل ہے. تو وہ ترانہ ہم زبانوں پر جاری ہوگا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہرگز خود یہاں تک پہنچنے والے نہیں. یہ اصل میں بندہ مومن کی وہ اعتراف حقیقت بھی ہے اور تواضع بھی ہے. کوشش کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے, کرنے کی توفیق اس نے دی ہے. اگر کچھ بن پڑا تو سب اللہ کی توفیق سے بن پڑا. ہم خود اس قابل نہیں تھے, شیطان سے نبض آزما نہیں ہو سکتے تھے اگر رب ہی ہماری دستگیری نہ فرماتا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, یہ جذبات تشکر جو ہیں یہ اس حوالے سے بھی ہیں خاص طور پر کہ آج جو ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ یہاں پہنچ پائے. اس کا فضل کس کس درجے میں ہے اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. ایمان کی توفیق اس نے دے دی, دینی فرائض کا شعور اس نے ہم پر واضح کر دیا, پھر ارادہ اور نیت کرنے کی ہمت بھی دی کہ اب ان دینی فرائض کو ادا کرنا ہے, قبر بستہ ہونے کی توفیق بھی دے دی, اللہ سے عہد کر لیا. اس کے بعد کچھ کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو بہرحال یہاں تک اس نے پہنچا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, وہ رب جو یہاں تک پہنچا کر لایا ہے اسی سے توقع ہے اس کی رحمت سے کہ وہ اگلی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان کرے گا. میں بس اب ایک دو منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ میرا جو پیغام آپ کے لیے شائع ہوا ہے اس کتابچے میں بھی وہ بھی پڑھ لیجئے گا. میرا تو خیال تھا کہ میں اس کی وضاحت بھی کرتا لیکن اس کا موقع نہیں ہے. اب کچھ باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ اختتامی خطاب میں عرض کروں گا. یہاں میں صرف یہ توجہ دلا دوں کہ اجتماع کا اصل مقصد یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں اس میں ایک مقصد بڑا یہ ہے کہ ہماری فکر کی اثر نو تازگی ہو جائے. یہ ریفریشر کورس ہے فکری اعتبار سے, تحریکی فکر اس کی تازگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بہت سے ساتھی وہ ہیں جو پہلی مرتبہ تنظیم میں اس اجتماع میں آ رہے ہیں. پچھلے دو سال کے دوران بہت سے رفقاء تنظیم میں شامل ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے ایک ایسے ماحول میں ساری دنیا سے اپنی مصروفیات سے کٹ کر آنا اور پھر اپنے اس سبق کو تازہ کرنا, وہ اللہ سے وفاداری کا سبق ہے اصل میں, وہ بندگی کے تقاضوں کے حوالے سے سبق ہے, وہ دینی فرائض کے حوالے سے سبق ہے. اس سبق کی تازگی ہے کہ جو اصل میں پیش نظر ہے. اس لیے کہ سالانہ اجتماع میں کوئی اور موضوعات جو ہے لمبے چوڑے نہیں ہوں گے, جو بھی تقاریب ہوں گی اصل میں وہ اسی سبق کو دوبارہ تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک کوشش ہے. ہم نے اگرچہ عنوانات بہت سے رکھے ہیں لیکن صرف 30-30 منٹ دیے ہیں ہر مقرر کو کہ وہ اپنی بات کو آدھے گھنٹے میں سمیٹے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز سے موقع فراہم کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کا. پاکستان کے طول وار سے کراچی سے لے کر اور چترال اور ادھر پشاور, وہاں سے آئے ہوئے ہر علاقے کے رفقاء جو ہیں ان کو دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے. اگر تو اس وقت دجالیت کا ابلیسیت کا دور ہے, غلبہ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وفاداری کا عزم کیا ہے, عہد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد پر اور اس عزم پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. یہاں پر جو بھی تقاریب ہوں انہیں سورہ قاف کے الفاظ میں ہیں القسم وهو شہید پوری طرح توجہ لگا کر اور ذہن اور قلب کی حاضری کے ساتھ سنیں اور یہاں کے ایک ایک لمحے کو مفید بنائیں. تقاریر کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں ساتھیوں سے ملاقات, تعارف, اس سے اور ملاقات بھی بوجہ طلق ہونی چاہیے, خندہ پیشانی کے ساتھ, خوش روئی کے ساتھ. اس کی اپنی ایک برکت ہے, وہ اپنی جگہ ثواب بھی ہے, اور اس تحریک کے کام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بہت مفید ہے. اسی زمن میں وہ حدیث میں ضرور آپ کو سنانا ہوا کہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آپس میں محبت بڑھانے کے طریقے کے حوالے سے, لیکن انداز کیا ہے. فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں بن سکتے حقیقی معنوں میں جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه, اگر تم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی شے کی طرف کہ اگر اس پر عمل کرنے لگو تو تحاببتم, تمہارے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی. ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دو, اصف السلام بینکم, سلام کو آپس میں عام کرو, کثرت سلام. جب بھی ساتھی سے ملاقات ہو, یہ نہیں ہے کہ آج صبح ایک مرتبہ سلام کر لیا تھا رات تک کے لیے کافی ہے, تو اب ایک گھنٹے کے لیے, بلکہ ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر بیچ میں کوئی ووٹ آ گئی اور وہ اس کمرے سے ہو کر دوسری طرف سے نکل آیا پھر سلام. اس لیے کہ دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے, ایک دوسرے کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا, یہ محبت میں اضافے کا وہ نسخہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. پھر یہ کہ ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کریں, اگر کوئی وقت مل گیا ہے تو ذکر و اذکار میں گزاریں. ہمارے ہاں وہ موجود ہے کتاب سے مصنون اذکار ادعائے معصورہ, ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان میں اضافے کا اور شیطان کو دور رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور وہ حدیث تو آپ کو وہ سنا چکے ہیں, ہمارے برگیڈیئر صاحب جو ناظم اجتماع گاہ ہیں, کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ, یہ بشارت ہے ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کی خاطر جمع ہو. فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. الحمدللہ کہ آج ہم جو جمع ہیں تو کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس خلوص و اخلاص کو برقرار رکھے اور اس میں اور اضافہ فرمائے. یہ اتنی بڑی بشارت ہے, اس سے حوصلہ ملتا ہے, جو کمی رہ گئی اس کو بھی پورا کریں جب رب اتنا ہم پر مہربان ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ, جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فیہ, صرف میری رضا کی خاطر آپس میں مل بیٹھے. والمتجاورین فیہ, صرف میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کو جائیں, زیارت کے لیے آئیں. اور یہ تمام موقع ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیے. والمتبازلین فیہ, اور کسی کے گھر جائیں مہمان ہوں تو جو خرچ کیا جاتا ہے اس مہمان پر, میری خاطر اگر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حق میں میری محبت واجب ہو. یہ بشارت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے, ہمارے اندر اس محبت کو بھی بڑھائے, اور اس عزم اور اس ہمت میں بھی اضافہ فرمائے کہ جو اس کام کے تقاضے ہیں. میں اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اذان کا وقت ہو گیا ہے, اور صرف تجویز یہ کروں گا کہ اسی احساس شکر کے تحت شکرانے کے دو رکعت میری فرمائش پر, بہت سے لوگوں نے شاید خود بھی اپنے طور پر ادا کر لی ہوں, لیکن ضرور ان کو بھی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ پھر مزید بھی رحمتوں کے لیے ہمیں پسند فرما لے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا.